شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سيد جمال الدين صاحب، سیدہ سطوت ضیاء بنت سید ضیاء الدین احمد، یہ آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں بوکالت جناب محترم سید شہاب الدین صاحب. گواہان کی موجودگی میں بیعت مہر 41,000 روپیہ سکہ رائج الوقت، کل کا کل موجل. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا، مائک پر فرمائیے. میں نے قبول کیا.
میں نے قبول کیا.
جی آپ حضرات نے سن لیا. غزنفر صدیقی صاحب، فرحین انیس بن جناب مرزا انیس بیگ، یہ آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں بوکالت جناب مرزا سلیم بیگ صاحب. گواہان کی موجودگی میں بیعت مہر 11,000 روپئے سکہ رائج الوقت، کل کا کل موجل. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا، مائک پر فرمائیے. میں نے قبول کیا. جی آپ حضرات نے سن لیا. محمد عدنان میاں، آسیہ بنت محمد شفیق، یہ آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں بوکالت جناب آدم خان شیروانی. گواہان کی موجودگی میں بیعت مہر 11,500 روپئے سکہ رائج الوقت، کل کا کل موجل. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا، مائک پر کہیے. میں نے قبول کیا.
بہت بڑا قریب
جی آپ حضرات نے سن لیا، برکت کی دعا کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وطهرت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بارك الله لكما وجمعكما بالخير. يا الله، یہ تین نکاح ہوئے ہیں، مبارک فرمائیے. آپس میں جلا دلہن کو مثال محبت پیدا فرمائیے، اور ایک دوسرے کا پوری طرح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کا پوری طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، خلاف شرع امور سے اجتناب نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین اعمال میں برکت عطا فرمائیے، مال میں برکت عطا فرمائیے، عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور اے الہ العالمین خوشحالی عطا فرمائیے، تمام ظاہری اور باطنی طور پر برکات سے مالا مال فرمائیے، اور نیک اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیے، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، مفسدوں کے فساد سے بچائیے، اور اے اللہ جوڑی پار اتاریے ہر طرح سے، تمام حادثات اور سانحات سے، دولہا دلہن کو، ان کے تمام عزیز و اقارب کو اور ہم سب کو حافظ عطا فرمائیے اور حفاظت عطا فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھیے، اے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اور التجاؤں کو شرف قبول عطا فرمائیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، أما بعد، یہ بیان چل رہا ہے جمعے کو رحمت خداوندی سے متعلق۔ گزشتہ جمعے کو کچھ سنا اور اس سے پہلے بھی کچھ تھوڑا سا بیان ہو چکا ہے، بہرحال اس کو پھر سے سن لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں جو کچھ بھی ہیں ان سے آپ اور ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنا کر 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا، مخلوق کی باہم ایک دوسرے پر شفقتیں اور مہربانیاں اسی ایک حصے کی بدولت ہیں، حتیٰ کہ گھوڑی جو اپنے بچے پر سے پاؤں ہٹا لیتی ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت اہل دنیا پر نازل فرمائی تو ان سب کو گھیرے ہوئے ہے جب تک کہ دنیا والے رہیں گے، اور قیامت کے دن اس رحمت کو بھی دوسری 99 رحمتوں کے ساتھ ملا لیں گے، اور ان پوری 100 رحمتوں کو اپنے اولیاء اور اطاعت گزار بندوں کے لیے خاص فرمائیں گے۔ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومنین کے لیے رحمت کا ذکر فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اقدام، اس کی حمد و ثنا اور شکر اختیار کریں اور اعمال صالحہ کو اپنائیں، کیونکہ جو شخص اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے وہ اعمال میں خوب محنت کرتا ہے تاکہ اس کی رحمت کو حاصل کر سکے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہے، یعنی ہر چیز کو میری رحمت کا حصہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان لعین بھی اکڑنے لگا کہ میں بھی تو اشیاء میں سے ایک شے ہوں، لہذا مجھے بھی رحمت سے حصہ ملے گا، اور ایسے ہی یہود و نصارہ نے اکڑنا شروع کیا۔ پھر جب بعد والا حصہ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، نازل ہوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے مخصوص کروں گا جو شرک سے بچتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو ابلیس یہ سن کر مایوس ہو گیا. البتہ یہود و نصارہ کہنے لگے کہ ہم شرک سے بچتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, اس کی آیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک نازل ہوا, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, یعنی جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہ سن کر یہود و نصارہ بھی مایوس ہو گئے اور رحمت صرف مومنین کے لیے باقی رہی. آگے ارشاد فرمایا ہے, ہر مومن پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور شکر ادا کرے کہ اس نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور مومن بنایا. اسے اپنے رب کریم سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے, جیسا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے, اے اللہ تو نے ہمارے لیے ایک رحمت اتاری اور اس سے ہمیں اکرام بخشا, یعنی اسلام نصیب ہوا, تو جب ہم پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا تو ہم کیسے تیری مغفرت کے امیدوار نہ ہوں گے. اور انہی کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں, اے اللہ اگر تیرا ثواب فرما برداروں اور تیری رحمت گناہگاروں کے لیے ہے تو میں گو فرما برداروں میں سے نہیں مگر تیرے ثواب کا ضرور امیدوار ہوں, اور میں گناہگاروں میں سے ہوں لہذا تیری رحمت کی بھی امید رکھتا ہوں. اور انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ فرمایا کرتے تھے, اے اللہ تو نے جنت کو پیدا فرمایا اور اے اپنے اور اسے اپنے اولیاء کے لیے دعوت قرار دیا اور کافروں کو اس سے مایوس کر دیا, اور تو نے فرشتے ایسے بنائے کہ انہیں ان کی حاجت نہیں اور تو خود اس سے غنی اور مستغنی ہے, پھر ہم جیسوں کو بھی عطا نہ فرمائی تو آخر یہ کون لوگ ہوں گے جن کو ملے گی. بہرحال گزشتہ جمعے کو بھی کچھ آخر میں عرض کیا تھا کہ ہمیں آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی چاہیے. دعا یہ عبادت کا مغز ہے اور اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں دعا مانگنے والے سے, اور جائز دعا حلال کی دعا اس پر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, قبول فرماتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں. عرض کر چکا ہوں کہ قبولیت کے چند عنوان ہیں, جو کچھ بندہ مانگ رہا ہے اگر اس کے حق میں وہی بہتر ہے تو اللہ پاک وہی عطا فرماتے ہیں یا اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتے ہیں, اور اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ پاک اس کے دنیا میں کوئی مصیبت سے اس کے بچا لیتے ہیں اور اس کو اللہ پاک اس طرح سے محفوظ فرما دیتے ہیں یا آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ فرما دیتے ہیں. تو بہرحال قبولیت تو ہوتی ہی ہوتی ہے, مومن مسلمان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, کافروں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے, آدمیوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور جانوروں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, سب کی دعا قبول ہوتی ہے, الا یہ کہ محالات کی دعا ہو یا ناجائز کی ہو, قطع رحمی کی ہو, اللہ کی نافرمانی کی ہو, تو وہ دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتے. اور دعا کی قبولیت کے لیے ویسے تو چند شرطیں ہیں, لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم عقل حلال اور صدق مقال, یہ دو چیزیں, دو شرطیں بہت ہی اہم اور ضروری ہیں. کھانا حلال کا ہو اور سچائی ہو تو پھر دعا میں قبولیت کے اندر بہت زبردست تاثیر زیادہ پیدا ہوتی ہے, اگر عقل حرام ہو تو اس صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی اور حرام کی وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے. بعض بات تو ایسے حرام کام ہیں اور حرام کے لقمے ہیں کہ جن کی وجہ سے تقریباً 40 دن کی عبادتیں بے نور ہو جاتی ہیں, بے اثر ہو جاتی ہیں, قبول نہیں ہوتی. اس لیے دعا کے لیے جہاں اور آداب اور شرائط ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو مالک اور خالق مان کر اس سے مانگے اور گڑ گڑا کر مانگے, پھر اللہ پاک اس کی دعا کو سنتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین, کہ اس سے مانگو, اس کو یاد کرو, پکارو, دعا کرو اس سے, علانیہ بھی اور چھپ کر بھی. کبھی آدمی کا دل ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ دعا مانگتا ہے, کبھی دل ہوتا ہے اکیلے میں مانگتا ہے, کبھی زبان سے مانگتا ہے اور کبھی دل سے. اللہ تعالیٰ سے جب بھی دل چاہے رابطہ کر لیں, کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, اور
اللہ پاک سے جائز چیز مانگیں حلال مانگیں اللہ پاک سنتے ہیں قبول فرماتے ہیں. اور یہ چند مختلف عنوان جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی عنوان قبولیت کا ضرور ہوتا ہے. اور اس میں یاد رکھیے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ہم اور آپ جلدی نہیں کر سکتے, ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر دھونس جمانے کی ضرورت نہیں, عاجزی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے لگ لپٹ کر عاجزی کے ساتھ, بہت ہی انکساری کے ساتھ, الحاح اور زاری کے ساتھ مانگنے پر اللہ تعالیٰ کو بہت ترس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا فرماتے ہیں. اور اس امت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی, خصوصاً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, حضرات امہات المومنین اور صحابیات, وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں. اور اس کے بعد تابعین میں بھی بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں, اور اسی طرح بعد کے لوگوں میں بھی کہ جن کی دعائیں اللہ پاک بہت سنتے تھے اور قبول فرماتے تھے. اور اس طرح سے انہوں نے وہ دعائیں مانگی اور اس طرح سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ تر جو دعائیں مانگتے تھے وہ مغفرت کی اور نجات کی, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور حضور کی ساری امت کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہوتے تھے, اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں, وقتاً فوقتاً ان حضرات کی قبولیت کا اور مستجاب الدعا ہونے کا اثر ظاہر ہوا کرتا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے ان کی کسی سوانح میں پڑھا تھا, اللہ پاک نے دنیا ہی میں ان کو 90,000 مقبول دعاؤں کی وہ دی تھی کہ آپ کی 90,000 دعائیں جو ہیں وہ مقبول ہیں, آپ دعائیں کریں اور ادھر سے قبولیت کا پورا سامان ہے. اور اسی طرح سے جو جو جس قدر زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے اس کی دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوتی جاتی ہیں. اس ذیل میں یاد کروں, بہت سے حضرات ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہماری کہاں سنتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں, دل کی گہرائی سے آدمی مانگے تو اللہ پاک سنتے ہی سنتے ہیں اور قبول کرتے ہی کرتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ اس طرح سے آدمی کو نہیں کہنا چاہیے, اللہ پاک سے دعا کر لے اور مانگ لے. ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت والا ڈاکٹر عبدالعطاب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیشتر اپنے بیانوں میں دعا کے متعلق اور رجوع اللہ کے متعلق بیان فرماتے ہی فرماتے تھے, بہت بیان فرماتے تھے, مستقل اپنے سامعین کو حاضرین کو توجہ دلایا کرتے تھے. تو مانگنے کے متعلق بہت زیادہ مضامین بیان فرماتے تھے, مطب میں بھی اور اپنے دولت خانے پر بھی. تو غرض کے کوئی بھی شخص عام عادت ہے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دعا کر دو ہمارے لیے, تو اگلا کہتا ہے جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہماری دعا کہاں قبول ہوگی. تو اس پر فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کہنا جو ہے یہ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے. اور دوسرے یہ کہ جس کے گناہگار ہو اس سے کہو کہ میں تیرا گناہگار ہوں, اللہ کا بندہ ہے اللہ کا گناہگار ہے, تو اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں, بندوں سے کیوں کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں. اور پھر اس پر آگے فرمایا کرتے تھے, ویسے تو یہ ایک عرف عام کسی بات ہے اور آدمی ایک طرح سے کیا کلام کے طور پر استعمال کرتا ہے, جی بڑا گناہگار ہوں, لیکن فرماتے تھے کہ اگر دوسرا کوئی اس کو کہہ دے آئیے جناب گناہگار صاحب, تو بڑا برا منائے گا, کہے گا آپ کون ہوتے ہیں مجھے گناہگار کہنے والے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سیدھی سی بات ہے, اپنے کو گناہگار کیوں کہتے ہو سب کے سامنے, اللہ میں اب پردہ ڈالتے ہیں, تمہیں عزت دیتے ہیں اور تم کہتے ہو میں گناہگار ہوں. ارے جس کے گناہگار ہو تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بات کرو اور پاک صاف ہونے کا معاملہ کرو. تو حقیقت یہی ہے. اس پر مزید مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں ہے, مواعظ میں, آپ سے ہم سے کوئی بھی دعا کے لیے کہے ہم اس کو فوراً دعا دیتے. اور فرمایا کرتے تھے کہ فوری طور سے اس کو جامع دعا دے دو, اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دارین عطا فرمائے. عافیت میں سب کچھ آ گیا, اور دو یہ جہان اور اگلا جہان دونوں جہان جب آ گئے تو سب کچھ آ گیا, اور پھر فرماتے تھے کہ جب دعا کرنے لگو فرصت سے دعا کرنے بیٹھو تو پھر اس وقت بھی دعا کر لو، نام وغیرہ یاد رہے، مقصد یاد رہے، تو اس طرح، ورنہ کہو یا اللہ جس نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے اس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی ضرورت ہے، حاجت ہے، یا اللہ آپ اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، قبول فرما لیں، اس کی ضرورت پوری فرما دیں، بیمار ہو تو صحت دے دیں وغیرہ، تو فرماتے تھے کہ پھر دعا میں تفصیل سے کہہ دیں. اور ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور جی بھر کر عرض و معروض کر لو، اور اپنی مادی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ چند بار کہہ لو اور اس کے بعد مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، پاک و صاف کر دیا. اب یہ نہیں کہ روز ہے نا اسی کی رٹ لگا لو کہ میں پاک نہیں ہو سکا، میں گناہگار ہوں گناہگار ہوں گناہگار ہوں. فرماتے تھے کہ چند مرتبہ کہنے کے بعد پھر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے قبول کرنے والے ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ ہی معاف کر دیا ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً چند بار کہہ لیا تو ماضی کے لیے پھر اتنے زیادہ رٹ نہ لگاؤ اور اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مانگنے کا ڈھنگ بھی ہمارے حضرت نے ہی ہمیں سکھایا. ہمارے حضرت کی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے خاص شان رکھی تھی انفرادی، جہاں اور ان کی خصوصیات تھی وہ منفرد ہستی تھی اور منفرد ہی ان کی خصوصیات تھی، تو من جملہ ان کے یہ دعا کا بھی انداز منفرد ہی تھا. ورنہ آپ نے دیکھا ہی ہے سارے بزرگ ماشاءاللہ بڑے بڑے، لیکن دعا کا معاملہ جو ہے وہ بالکل مختصر بھی اور کچھ پتہ نہیں چلتا کیا مانگا اور بس ختم. لیکن ہمارے حضرت تھے کہ جہری طور پر دعا مانگتے تھے اور سارے حاضرین کو، مجمع کو، مستورات اور مردوں کو، سب کو شریک رکھتے تھے اور ایک طرح سے بڑے ہی تضرع کے ساتھ میں دعا فرمایا کرتے تھے. بہرحال ہمیں آپ کو اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے. صبح کے درس میں یہ مضمون ابھی چل رہا ہے کئی دن سے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی اس پر روشنی ڈالی ہے اور تفصیل سے ارشاد فرمائے ہیں، احادیث بھی بیان کی ہیں. قرآن پاک کی اس آیت کے ذیل میں مضمون چل رہا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، کہ آدمی جب بھی دل چاہے اس کا اللہ پاک سے رابطہ کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ حاضر پائے گا. موقع ہے، فرصت کا، اطمینان کا، تو بڑے آرام سکون سے دوزانو ہو کر بیٹھے، ہاتھ اٹھائے اور گردن نیچے جھکا لے اور اس طرح سے یہ سوچتے ہوئے، یہ ذہن میں بٹھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں، میں ان کے سامنے ہوں، میں عرض و معروض کر رہا ہوں، وہ سب کچھ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پھر درود شریف پڑھ کر پھر اس کے بعد اپنی مدعا جو کچھ بیان کرنا ہے، ضرورت بیان کرنی ہے وہ بیان کرے، اور پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھے تو اللہ پاک کرم فرماتے ہیں، درود شریف قبول ہی قبول، تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول. اور کسی کے لیے ناجائز کی اور نقصان کی دعا نہ کرے، اور قبول ہوتی ہے. ان دو بزرگوں کا ذہن میں اس وقت آیا، ویسے تو بڑے بڑے بزرگوں کے عجیب و غریب واقعات اور حالات سامنے آتے رہتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند، آپ کو وقت کا ایک بادشاہ تھا، بڑا تنگ کر رہا تھا اور وارننگ دے کے کہلا کے بھیجتا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ خیر نہیں. آپ ٹال جاتے تھے، پھر ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے اس کو پکڑ کر، ایک مسلمان بادشاہ کا نام لے کر فرمایا کہ ہم نے اس کے حوالے کر دیا. اور اس طرح سے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ وہ حملہ آور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی کرنا ہوا کہ ان کے ہاتھوں یہ مارا گیا. اسی طرح سے سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی وقت کا بادشاہ ناپسند کرتا تھا، قبولیت دیکھتا تھا تو بہت ہی جلتا تھا اور بہت ہی زیادہ اپنی حکومت جتاتا تھا. آپ کو کئی بار آرڈر دے کر بھیج دیا کہ یہاں سے نکل جائیں، پھر وہ گیا بنگال، وہاں سے واپس آ رہا تھا، اس پر بھی اس نے پیغام بھجوایا کہ ان سے کہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ نکل جائیں. تو آپ ٹالتے رہے، پھر پیغام پہنچایا کہ کہہ دیں کہ میرے آنے سے پہلے پہلے نکل جائیں، تو پھر آپ نے ایک دفعہ فرما دیا انو دلی دورست، یہ بہت مشہور جملہ ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا تھا اور ایسے ہی پورا ہوا کہ حیدرآباد میں آ کر وہ رکا اور وہاں اس نے محل بنوایا. اب اللہ عالم کہ سازش کے تحت اس کے محل کی چھت گری یا کہ اللہ کے حکم سے اسی طرح سے اس کو وہاں مارنا مقصود تھا اللہ پاک کو, تو بہرحال اس کے اوپر چھت گری اور وہ دب کے مرا اور دلی پہنچنا نصیب نہیں ہوا. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے اور ساری زندگی وہاں گزری. اللہ پاک نے عزت میں مزید اضافے فرمائے اور اس طرح سے اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ہمارے محبوب بندوں کو کوئی ستاتا ہے تو وہ ہماری پکڑ سے بچ کے نہیں جا سکتا. اور بہت سے بزرگوں کے اپنے ذات کے معاملات کے بارے میں دعاؤں کے معاملے ہیں کہ دعائیں کرتے تھے, اللہ پاک نے ان کی سنی اور قبول فرمائی. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ, 50 سال تک شب بیدار رہے اور دن میں بھی عبادت میں رہتے تھے, دین کی خدمت بھی کرتے تھے. اللہ پاک سے دعا یہی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر برزخ میں آپ نماز پڑھنے کی اجازت دیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں مجھے نماز کی اجازت مل جائے. دلی تمنا تھی. چنانچہ جب انتقال ہوا اور تدفین کا عمل ہونے لگا تو جب ان کو قبر میں رکھا تو ایک صاحب نے ذرا آگے کو ہو کر جھک کر نیچے جو دیکھا تو برابر میں انہیں نظر آئے کہ نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہیں. تو ایک بزرگ, ان کا میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کا بڑا ان کو شغف تھا اور وہ چاہتے تھے کہ برزخ کے عالم میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ملے, تو اللہ پاک نے ان کی یہ دعا اور تمنا پوری فرمائی اور وہ برزخ کے عالم میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے اپنی قبر کے اندر. اور بعض وقت اللہ تعالیٰ بزرگوں کے احوال بعض لوگوں پر منکشف بھی فرما دیتے ہیں اور لوگ دیکھ لیتے ہیں منکشف جن پر ہوتا ہے کہ وہ کس حال میں کیا عبادت کر رہے ہیں. بہرحال اس عالم میں رہتے ہوئے تو ثواب کا کام ہے اور عالم برزخ میں ان کی خواہش کو اللہ پاک پورا فرماتے ہیں, اگر اجر و ثواب کا وہاں قصہ ختم ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کی لاج رکھتے ہیں. تو آپ اور ہم اللہ پاک سے مانگنے میں دریغ نہ کریں. اور بتیرے لوگ ہیں کہ جو مانگنے سے گریز کرتے ہیں, جو رب سے نہیں مانگے گا تو بھلا بتاؤ پھر کس سے مانگے گا. اور دوسرے یہ کہہ دینا کہ جی مانگنے کی ضرورت نہیں ہمیں, تو یہ بھی استغنا کی بات ہے. جو ایک بندے کو تو زیب نہیں دیتی کہ وہ مستغنی بنے, استغنا تو خالص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور مانگنے میں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو قرآن پاک میں کتنی دعائیں سکھائی ہیں, ربنا 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 کتنی دعائیں سکھائی ہیں. اور سب سے پہلی صورت میں اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم کی تعلیم دی ہے. تو دعائیں تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں سکھائی ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں. تو دعائیں مانگنا تو یہ ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور دعاؤں میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور اللہ پاک کرم فرماتے ہیں کہ تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں. تو دعا سے گریز نہیں کرنا چاہیے, دعا کے اندر لگے رہنا چاہیے اور اس طرح سے اس یقین اور پکے وثوق کے ساتھ توکل کے ساتھ مانگیں تو اسی حساب سے نظر آئے گا اور ملے گا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ملتزم اور چوکھٹ شریف وہاں لوگ لپٹ کر اور خوب مانگتے ہیں اور اللہ پاک دیتے ہیں. کتنے کتنے ہیں کہ جنہوں نے براہ راست جو مراد مانگی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی. اسی طرح سے مساجد میں, اپنے گھر میں, کہیں بھی رات کو بھی, جیسے ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ آنکھ کھل جائے تو اٹھ کر بیٹھ جاؤ ذرا سی دیر کو اور اللہ پاک سے عرض و معروف کر لو اور پھر سو جاؤ. اور تہجد پڑھنے کے لیے ہمارے حضرت ایک نسخہ بتایا کرتے تھے ہمیں آپ کو, ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارے حضرت کو تو اللہ پاک نے جو مرتبہ دیا تو وہ تو تھے ہی چوکس, لیکن ہمیں نسخہ کام کا بتا گئے. فرماتے تھے کہ بھائی رات کو آنکھ کھلی, نفس کہنے لگا کہ لیٹ جائیں سو جائیں, بس آنکھ کھل گئی دوبارہ سو جائیں. ہم نے کہا کہ اٹھے تو ہیں تو چلیں, ذرا تقاضا ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ رکا ہو پیشاب جو ہے, تو چلو ادھر استنجا کر لے. استنجا کرنے گئے تو وہاں سے استنجا کر کے آئے کہ لو چلو بھائی استنجا کر لیا تو وضو بھی کر لیتے ہیں, وضو کر کے پھر سو جائیں گے. نفس کو بہلاتے رہے, سمجھاتے رہے, استنجے کے بہانے اٹھ گئے, اٹھ کے جا کے استنجا کر لیا. وہاں سے آنے کے بعد پھر بہلایا اس کو کہ بھائی چلو نماز نہیں پڑھیں گے, وضو تو کر لیں. تو اس کے بعد پھر وضو کر لیا, جب وضو کر لیا تو پھر بہلایا کہ بھائی جب وضو بھی کر لیا, استنجا بھی کر لیا, طبیعت بھی ہلکی ہو گئی, وقت بھی ہے اور صحت بھی ہے اللہ کا شکر ہے, تو چلو دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد دو رکعت پڑھی تو چلو دو رکعت اور پڑھ لیتے ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس نفس کو بہلا پھسلا کر لا کر راستے پر لگا لو, چند دن اس طرح سے ہمت کرو گے تو اللہ پاک کرم کر دیں گے کہ پھر عادت بن جائے گی. اور ویسے سارے معمولات کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے, ہمارے حضرت نے بھی فرمایا ہے, تھوڑے دن اہتمام کے ساتھ سنت کا اتباع کا جو ہے سلسلہ کر لو اور اس کے بعد پھر ایسی عادت بن جائے گی کہ غیر اختیاری طور پر اور غیر ارادی طور پر وہ عمل اسی طرح انجام پائے گا. تھوڑے دن توجہ کی ضرورت ہے, تھوڑے دن توجہ کر لیں گے وہ سبق پکا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جب بھی وہ کام انجام دیں گے بے ساختگی کے ساتھ وہ کام صحیح ہوگا. بیت الخلاء میں جانے کے وقت اہتمام کر لیں کہ سنت کے مطابق جانا ہے, سنت کے مطابق نکلنا ہے, اور دعا جو ہے باہر وہ نکل جانے سے پہلے کی پڑھ لی, آنے کی پڑھیں گے بعد میں. تو یاد رکھیے کہ آپ جانے لگیں گے بیت الخلاء کا ارادہ کریں گے, اس سے پہلے ہی آپ کی زبان سے دعا جاری ہو جائے گی. باہر نکلیں گے, نکلتے ہی وہ دعا یاد ہو جائے گی, فوراً زبان پر آ جائے گی. مسجد میں آنے کی, مسجد سے نکلنے کی, جوتا پہننے کی, جوتا اتارنے کی, کپڑے پہننے کی, کپڑا اتارنے کی, عادت ڈال لیں سیدھے ہاتھ سے پینے کی, کھانے کی, تو اس کے خلاف کر نہیں سکیں گے. تہذیب سے نعمت کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا ٹخنے سے اونچا پاجامہ رکھنے کا ایک معمول ضروری ہے کہ ٹخنے ڈھکنا پاجامے سے, تہبند سے, پتلون سے, یہ گناہ کبیرہ ہے. وعید نازل ہوئی ہے اس پر, حضور اکرم